حقوق کی بازیابی کے لیے جد و جہد اور مزاحمت کا حق ہے۔ لہذا انتفاضہ کا تسلسل اور فلسطینی عوام کی استقامت و مزاحمت ان کا قانونی حق ہے، جسے عالمی قوانین میں بھی قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ عموماً سامراج اور بڑی طاقتوں کے مفادات کے مطابق ان قوانین کی تشریح کی جاتی ہے۔ اب مزید یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان فلسطینی قوم کی سرکوبی کا نظارہ کریں اور خاموش بیٹھے رہیں۔ اسرائیل کو فہمائش کر دی جانی چاہیے کہ فلسطینی عوام اور فلسطینی علاقوں پر حملوں کا تسلسل تمام مسلمانوں اور عربوں کی جانب سے شدید، سنجیدہ اور عملی رد عمل کا موجب بنے گا۔ مسئلہ فلسطین عالمی سطح پر اولین اسلامی مسئلہ ہے۔ حقیقت میں اس وقت مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی علاقوں کا کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا اور اہم نہیں ہے جتنا کہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہ ایک قوم کے رنج و الم، مظلومیت اور نقل مکانی کا مسئلہ ہے، ایک ملک کو غصب کر لیے جانے کا مسئلہ ہے۔ یہ اسلامی ممالک کے قلب اور اس جگہ کو سرطان میں مبتلا کر دینے کا معاملہ ہے جہاں عالم اسلام کے مشرق و مغرب ملتے ہیں۔ یہ بلا وقفہ جاری ظلم کا مسئلہ ہے جو پے در پے دو فلسطینی نسلوں پر سایہ فگن رہا۔ آج سرزمین فلسطین پر عوامی طاقت پر استوار خونی اسلامی تحریک بے ضمیر، انسانیت سے بے بہرا اور جرائم کے خوگر غاصبوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی ہے۔ دشمن کی چالیں ہمیشہ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو گئی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اب ہمیشہ سے زیادہ سنجیدگی سے لیں اور اس کے بارے میں غور و فکر اور کوئی اقدام کریں۔ غاصب حکومت کے مقابلے کا صحیح راستہ وہی ہے جسے آج فلسطینیوں نے اختیار کر رکھا ہے اور جس پر وہ مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس مقدس جد و جہد میں ان کی مدد کریں۔ اس وقت مسئلے فلسطین کے سلسلے میں مسلمان حکومتوں کی بے توجہی کا کوئی بھی بہانہ اور عذر قابل قبول نہیں ہے۔ غاصب حکومت نے بربریت اور وحشی پن کی حد پار کر دی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے خطرناک توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے کسی بھی جرم کا ارتکاب کر سکتی ہے۔ فلسطینی قوم کی اسلامی تحریک نے بھی سب پر حجت تمام کر دی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کے بھاری دباؤ اور دوستی کے دعوے داروں کی غداری کے باوجود استقامت و مزاحمت کا پودا خشک نہیں ہوا، بلکہ اس کی جڑیں اور بھی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہیں اور یہ بارآور ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا تمام حکومتوں اور قوموں کے لیے لازمی ہے کہ فلسطین کے اسلامی مسئلے کو اولین اور سب سے بڑا مسئلہ سمجھیں اور اپنی بساط بھر مدد اور تعاون کی کوشش کریں۔ اسلامی مکاتب فکر میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اور تمام علماء دین اس پر متفق ہیں کہ اگر دشمنان اسلام اسلامی سرزمین کے کسی ٹکڑے کو اس سے الگ کر دیں اور اس ٹکڑے پر دشمنان اسلام کی حکومت قائم ہو جائے تو ہر ممکن جد و جہد اور سعی و کوشش کے ذریعے اس ٹکڑے کو اسلامی سرزمین سے دوبارہ جوڑنا ہر کسی کا فریضہ سمجھا جانا چاہیے۔ ایرانی قوم سامراج کی چکی میں پسنے والی مظلوم قوموں کی ہمیشہ سے حامی رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ایرانی عوام نے ہمیشہ جرائم پیشہ صہیونیوں کے خلاف فلسطین کی مجاہد و دانش مند قوم کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیتے رہیں گے۔ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ راہ خدا پر پیش قدمی یعنی غاصب دشمن اور اس کے حامیوں سے جنگ کو اللہ تعالی کی ذات پر توکل اور اعتماد کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کے خاتمے تک جاری رکھیں۔ ایران کی عظیم قوم اور با ایمان رضاکار فورس فلسطینی قوم کے دفاع کو دینی فریضہ سمجھتی ہے اور اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے کسی بھی ہدف کو دست رس سے باہر نہیں مانتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
حسین دل میں ہے. عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخباروں کا سرسری جائزہ پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران کے بعض اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں، تو پہلے روزنامہ جمہوری اسلامی کی بعض اہم سرخیاں۔ ایران کمزور نہیں ہوا، صہیونی حکومت کی نابودی ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، جنرل حسین سلامی۔ شام کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ تکفیری دہشت گرد تنظیم ہے روس، اور شام میں مقدس مقامات کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ شام میں مقدس اور سفارتی مقامات کے دفاع اور انسانی وقار کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ایران۔ اور سامعین، روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کسی کو بھی مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، نائب صدر محمد عارف صداقت۔ سلامتی کونسل شام میں سفارتی مشنز پر حملے کی کھل کر مذمت کرے ایران۔ سینی ٹینک دمشق کے نزدیک پہنچ گئے، شام پر قابض دہشت گرد خاموش تماشائی۔ اور حماس کا اسرائیل پر حملہ، جبالیہ میں 22 سینی ہلاک اور زخمی۔ سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا اخبار۔ جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ جنرل فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا، فوجی عدالتیں حکومتی استدعا مسترد۔ سویلین ملزمان کے ٹرائل کی اجازت دینے کا مطلب آرمی کورٹس کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا آئینی بینچ۔ وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، 600 پاکستانیوں کے انخلا میں مدد کی درخواست۔ کرپشن کیسز، اسرائیلی وزیر اعظم طے خانے میں لگی عدالت میں پیش۔ غزہ و لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ شام سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے لبنانی وزیر اعظم سے بات کی وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور اب اخبار جسارت کی بعض سرخیاں۔ شام سے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شام اور لبنان میں پاکستانی سفیروں سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں شام کے حالات ایک سے تبدیل ہو گئے، شام کی صورتحال پر ہم غیر جانبدار رہے۔ پیپلز پارٹی 26 نومبر کے واقعات میں برابر کی شریک ہے اسد قیصر۔ ٹرمپ نے امریکی شہریت کا پیدائشی حق ختم کرنے کا کر دیا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کی درخواست، 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج۔ اور سامعین، اخبار جسارت نے ایک کالم لکھا، عنوان ہے اسلام آباد افواہوں کی زد میں۔ کالم نگار محترم متین فکری لکھتے ہیں، جب حقائق کو چھپایا جانے لگے اور سچی خبروں پر پردہ ڈالا جانے لگے تو پھر افواہیں زور پکڑ لیتی ہیں اور انہیں روکنا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ حکومت خبروں کو تو سینسر کر سکتی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ہدایات جاری کر سکتی ہے، لیکن سینہ گزٹ پر تو پابندی نہیں لگا سکتی ہے۔ افواہیں سینہ گزٹ کے ذریعے تیزی سے پھیلتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں نہ خبر چھپ سکتی ہے نہ افواہوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وفاق دارالحکومت اسلام آباد ان دنوں بری طرح افواہوں کی زد میں ہے۔ افواہیں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ خود حکومت حقائق بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ عوام نے ووٹ تو تحریک انصاف کو دیے تھے، لیکن فوجی مقتدرہ نے حکومت مسلم لیگ نون کی بنا دی ہے جو خود اعتمادی سے محروم ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت سیاست کی بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، وہ حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا موقف ہے کہ موجودہ حکمرانوں کی حیثیت کٹپتلیوں سے زیادہ نہیں ہے، اصل اقتدار اختیار تو فوجی مقتدرہ کے پاس ہے جو ان کٹپتلیوں کو نچا رہی ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو فوجی مقتدرہ اس سے براہ راست بات کرے۔ افواہیں بتاتی ہیں کہ فوجی مقتدرہ اس سے بالواسطہ طور پر بات چیت کرتی رہتی ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، لیکن اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں یہ افواہ بھی گرم تھی کہ اسے زبردستی کسی عرب ملک بھیج دیا جائے گا، لیکن شاید اس عرب ملک نے آمادگی ظاہر نہیں کی، افواہ دم توڑ گئی۔ پھر بتایا گیا کہ اس سے کہا گیا کہ اسے بنی گالا شفٹ کیے دیتے ہیں، وہ آرام سے اپنے گھر میں رہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 سال تک سیاست میں دلچسپی نہ لیں اور اپنی زبان بند رکھے۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر اس شرط کو ٹھکرا دیا کہ تم 3 سال کی بات کرتے ہو، میں تو 3 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی زبان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان۔ ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی بعض سرخیاں۔ ممبئی اور مہاراشٹرا کی عبادگاہوں بھی سروے کی زد میں۔ شام کی جیلوں سے ہزاروں خواتین اور سیاسی قیدی رہا۔ نو منتخب اور ٹرمپ کا امریکی شہریت کا پیدائشی حق ختم کرنے کا اعلان۔ امریکہ 9 ماہ میں ہندوستانی طلبہ کو دیے جانے والے F1 ویزا میں 38% کمی۔ غزہ جنگ، 1 ملین افراد کو شدید سردی کا سامنا۔ UNRWA شام، بشار اسد ماسکو میں، روس نے سیاسی پناہ دی۔ اور اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں۔ روہنگیا انسان ہے، جانور نہیں، عمر عبداللہ۔ وزیر اعلیٰ کشمیر نے کہا کہ جب تک وہ یہاں ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ غیر ملکی تنظیم کے ساتھ کانگریس کے گٹھ جوڑ پر راجیہ سبھا میں ہنگامہ۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور۔ مہاراشٹرا کی درگاہ، بابا رمضان مسجد اور قبرستان کو مندر قرار دینے کی ناکام کوشش۔ بنگلہ دیش میں فرقہ وارانہ فسادات تشویشناک۔ ممتا بنرجی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے شام کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ شام میں حالات خراب، سینکڑوں پاکستانی زائرین پھنس گئے، رابطے منقطع۔ اسرائیل نے شام پر فضائی حملے تیز کر دیے، اسلحے کے ذخائر۔ اور اخبار قومی تنظیم کی بعض سرخیاں۔ مودی کو کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے، کھڑگے۔ مرمو انسانی حقوق کے دن کی تقریب سے خطاب کریں گی۔ سنجے ملہوترا آر بی آئی کے گورنر۔ شام میں شامی قیادت والی سیاسی عمل شروع کرنے کی ضرورت، ہندوستان۔ اور سامعین، اسی اخبار قومی آواز نے اداریہ لکھا، عنوان ہے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم۔ اخبار لکھتا ہے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم کے خلاف ملک میں اب بڑے پیمانے پر بلا تفریق مذہب آواز اٹھنے لگی ہے۔ اس میں ایک پہلو تو ان میں بہت سے مذہبی سیاسی لیڈروں کا، جو وہاں آباد ہندوؤں کے ہمدرد کم اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن ان سے الگ بہت سی ایسی تنظیمیں اور ادارے بھی سامنے آئے جو صرف انسانی بنیادوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو مذہب یا ذات پات دیکھ کر ظلم یا انصاف کا پیمانہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ حق کے علمبردار ہر جگہ ہیں، اور انہوں نے بنگلہ دیش کی اقلیت ہندو پر ہو رہے مظالم کو روکنے کی مضبوط آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اتوار کو اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں نیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کئی تنظیمیں آگے آئیں اور اقلیتوں پر ظلم بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہلدوانی میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی ریاستی صدر شروتی گوروالکر اور دیگر تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مسلسل تشدد کیا جا رہا ہے، مذہبی مقامات اور مندروں کو بنیاد پرستوں کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، خواتین کی جبری مذہب تبدیلی کے ساتھ ساتھ اغوا و عصمت دری جیسے گھناؤنے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ہندوؤں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آگے آئیں اور بین الاقوامی دباؤ قائم کرے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھی آگے آنے اور مداخلت کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے کر پورے واقعے کی تحقیقات کرے۔ ان تنظیموں نے بنگلہ دیش کی حکومت پر بھی زور دیا کہ وہ اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ملوث بنیاد پرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ انہوں نے خواتین بچوں کو ٹھوس تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ متاثرین کو معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اتوار کو ہی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔ بنگلہ دیش میں ہو رہے واقعات قابل مذمت ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ساتھ برا سلوک کرے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ہم نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ تمام ممالک سے اپیل کریں گے کہ وہ وہاں رہنے والے اقلیتوں کا تحفظ کریں، ان کا احترام کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے آپ ان پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے اور ان پروگراموں میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں فارسی زبان کو سیکھنے میں کوشاں ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محمد اور رامین اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. یہ دونوں ایک دن بس کے ذریعے یونیورسٹی سے ہاسٹل جاتے ہیں. یہ دونوں ہی ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں. دونوں ہاسٹل کی عمارت اور اپنے کمروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ان دونوں کی باہمی گفتگو سے ہمیں کمروں اور ہاسٹل کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی. بتاتے چلیں کہ محمد کا کمرہ چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کافی وہ تنگی کا احساس کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد ایک اور کمرے میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہاسٹل میں اپنا دراصل کمرہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. آج بھی سابقہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ اور جملوں کو آئیے مل کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
خوبی،
تم ٹھیک ہو یا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟
ممنون،
شکریہ.
آیا؟
کیا؟
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ.
ایک.
دو.
ساختمان یک.
عمارت نمبر ایک یعنی ہاسٹل کے لیے یہ لفظ انتخاب ہوا ہے، یعنی آپ اس کو ہاسٹل نمبر ایک بھی کہہ سکتے ہیں.
نہیں، ساختمان دو.
عمارت نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو.
پس،
پھر.
من ہستم،
میں موجود ہوں یا میں ہوں.
من نیستم،
میں نہیں ہوں.
شما ہستید،
آپ موجود ہیں یا آپ ہیں.
اتاق،
کمرہ.
جدید،
نیا.
می خواهم،
میں چاہتا ہوں.
چرا،
کیوں.
اتاق من،
میرا کمرہ.
کوچک،
چھوٹا.
شلوغ،
تنگ.
اتاق کوچک و شلوغ است.
ایک چھوٹا اور تنگ کمرہ ہے.
تخت،
بیڈ یا بستر.
خالی، تخت خالی.
خالی بیڈ.
ما داریم،
ہمارے پاس موجود ہے.
شما دارید،
آپ کے پاس موجود ہے.
در،
میں.
در اتاق،
کمرے میں.
ما،
ہم.
اتاق ما،
ہمارا کمرہ.
بیا،
آؤ.
خیلی عالی است،
بہت اچھا ہے.
به اتاق،
کمرے میں. سامعین، اب جبکہ آپ نے مختلف الفاظ کو یاد کر لیا، محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے.
سلام رامین، خوبی؟
رامین سلام، آپ ٹھیک ہیں؟
سلام، ممنون.
سلام، میں ٹھیک ہوں. سامعین یہاں وضاحت کر دیں کہ ایران میں عام طور پر السلام علیکم کی بجائے سلام کہا جاتا ہے اور جواب سلام کے طور پر بھی سلام کو ہی تکرار کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
کیا آپ بلڈنگ نمبر ایک میں ہیں؟
نه، من در ساختمان یک نیستم۔
نہیں، میں بلڈنگ نمبر ایک میں نہیں ہوں۔
پس شما در ساختمان دو هستید؟
اچھا، آپ بلڈنگ نمبر دو میں ہیں۔
بله، اتاق من در ساختمان دو است۔
جی ہاں، میں بلڈنگ نمبر دو میں ہوں۔
من یک اتاق جدید می خواهم۔
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے۔
اتاق جدید؟ چرا؟
نیا کمرہ؟ کس لیے؟
من یک اتاق جدید می خواهم، چون اتاق من کوچک و شلوغ است۔
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے کیونکہ میرا کمرہ چھوٹا اور تنگ ہے۔
ما در اتاق یک تخت خالی داریم۔
ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے۔
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
کیا آپ کے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے؟
بله، به اتاق ما بیا۔
جی ہاں، ہمارے کمرے میں آ جائیں۔
خیلی عالی است۔
یہ تو بہت اچھا ہے۔ سامعین، کیا آپ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی داستان سے واقف ہو گئے؟ رامین کے کمرے میں ایک بیڈ خالی پڑا ہے، لہذا محمد رامین کے کمرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں وہ قیام کر سکتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام رامین، خوبی؟
سلام، ممنون۔
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
نه، من در ساختمان یک نیستم۔
پس شما در ساختمان دو هستید؟
بله، اتاق من در ساختمان دو است۔
من یک اتاق جدید می خواهم۔
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است۔
ما در اتاق یک تخت خالی داریم۔
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا۔
خیلی عالی است۔
سامعین، کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد رامین کے کمرے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگلے پروگرام میں سنیے گا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔
ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا, تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے عام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس
شام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا معاف کیجیے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. سلامتی کونسل شام میں ایرانی سفارتی مشنز پر حملوں کی مذمت اور سفارتکاری کی حفاظت کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا مطالبہ. ایران اب بھی طے شدہ تکنیکی فریم ورک کے اندر آئی اے ای اے کے ساتھ تعمیری تعاون کے لیے تیار. ایرانی وزیر خارجہ کا اعلان. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام پر صہیونی حکومت کے حملے اور گولان پر قبضہ قابل مذمت ہے. غزہ کے مختلف علاقوں پر جا رہے صہیونی فوج کے لڑاکا طیاروں کے حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں. اور ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونی بات چیت. باہمی تعلقات اور شام کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل شام میں ایرانی سفارتی مشنز پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سربراہان کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ شام میں دہشت گردوں کی جانب سے ایرانی سفارتی مشنز پر حملہ ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں سفارت خانوں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے. ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ سفارتی اور کونسلر مقامات اور ان کے نمائندوں کا احترام بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے. کسی فرد، گروہ یا ریاست کو ایسے قوانین کی خلاف ورزی کرنے یا انہیں نظر انداز کرنے کا حق نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان سنگین خلاف ورزیوں کی واضح طور پر مذمت کریں اور سفارتی عملے اور مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے، نیز ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات انجام دیں۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ 8 دسمبر 2024 کو تکفیری دہشت گردوں نے دمشق میں واقع ایرانی سفارت خانے میں زبردستی داخل ہو کر حملہ کیا، جس میں سفارت خانے کی دستاویزات اور آرکائیو کی چوری اور تباہی کے علاوہ عمارت، کھڑکیوں اور فرنیچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر سفارت خانے پر فائرنگ کی گئی۔ اسی طرح 29 نومبر 2024 کو حلب میں ایرانی قونصل خانے پر انتہائی نزدیک سے گولی باری کی گئی، جس سے قونصل خانے کے عملے کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ قونصل خانے کو خالی کرنے کے بعد حملہ آوروں نے قبضے میں لے کر عمارت کو تباہ کر دیا۔ ایروانی نے کہا کہ یہ اقدامات ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جس میں سفارتی مقامات کی حرمت اور عملے کی حفاظت کی ضمانت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سفارتی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کی کھل کر مذمت کریں اور سفارتی عملے اور مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے رافائل گروسی کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ ایران اب بھی طے شدہ تکنیکی فریم ورک کے اندر IAEA کے ساتھ تعمیری تعاون کے لیے تیار ہے۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران اور IAEA کے درمیان سیف گارڈ معاہدے کی صورت میں تعاون کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید عباس عراقچی نے بورڈ آف گورنرز کے بعض اراکین کے غیر تعمیری اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے، جو رافائل گروسی کے حالیہ دورہ تہران کے دوران مسائل کے حل کی کوششوں میں ناکامی کا باعث بنے، تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس طرح کی کارروائیوں کا دو ٹوک جواب دینے سے نہیں ہچکچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی طے شدہ تکنیکی فریم ورک کے اندر ایٹمی ایجنسی کے ساتھ تعمیری تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس گفتگو میں رافائل گروسی نے ایران کے ساتھ متوازن بات چیت کے لیے IAEA کے عزم پر زور دیا اور کہا کہ وہ موجودہ مسائل کے حل کے حوالے سے اپنے فرائض اور اختیارات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مناسب ماحول پیدا کرنے کے لیے دیگر فریقوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام پر صہیونی حکومت کے حملے اور گولان پر قبضہ قابل مذمت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ چند دن کے دوران شام کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام پر صہیونی حکومت کے حملے اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مغربی ممالک کی خاموشی ان اقدامات کی حمایت کے مترادف ہے، اسی وجہ سے صہیونی حکومت ان اقدامات کی جرأت کر رہی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے، بنابراین اقوام متحدہ کو فوری طور پر ایکشن لے کر صہیونی حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان نے شام کی حالیہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدس اور سفارتی مقامات کے دفاع اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے پریس کانفرنس کے دوران شام کی صورتحال سے متعلق حکومتی موقف بیان کیا اور کہا کہ شام میں مقدس اور سفارتی مقامات کا دفاع اور انسانی وقار کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ پوری دنیا نے شام میں ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا اور یہ حقیقت ہے کہ شامی فوج حملہ آوروں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، لہذا ہم نے شام میں حکومت کی تبدیلی کا مشاہدہ کیا۔ مہاجرانی نے مزید کہا کہ شام کے ساتھ قدیم زمانے سے ہمارے ثقافتی، تاریخی اور تجارتی تعلقات رہے ہیں اور ہمارے تاجر شام کا سفر کرتے تھے۔ ہم شام کی قسمت کا فیصلہ شامی عوام پر چھوڑتے ہیں، تاہم اس ملک میں جاری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جارحے صہیونی فوج کے لڑاکا طیاروں کے حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جارحے صہیونی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قابض فوج کے تازہ ترین فضائی حملوں میں مرکزی غزہ کے وسط میں واقع النصرات کیمپ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دریاسنا مرکزی غزہ کے ہی المغازی کیمپ میں بھی ایک گھر پر حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے آغاز سے اب تک 44,723 فلسطینی شہید اور 106,134 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں صہیونی افواج کے حملوں اور گرفتاریوں کی نئی لہر کے ساتھ ہی عزون میں متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ انتہائی جارحانہ سلوک کیا گیا ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج کی فضائی اور زمینی جارحیت اور حملوں سے شام کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صدر بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد صہیونی ٹینک شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، جبکہ شام پر قبضہ کرنے والا مسلح گروہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد غاصب صہیونی فورسز شام میں داخل ہو کر دارالحکومت کے نزدیک پہنچ گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ہینا گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ خان الشیخ کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اسرائیلی ٹینک قطنا شہر سے 3 کلومیٹر اور دمشق سے 20 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق دمشق کے نواحی علاقوں کو اسرائیلی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی ان علاقوں کے قبضے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان میں مزید توسیع کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کے دوران باہمی تعلقات کے علاوہ شام کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی خصوصاً شام میں امن اور سیکورٹی کو یقینی بنانے پر بھی تاکید کی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے ہنگامے کی وجہ سے منگل کو بھی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایوان کا اجلاس شروع ہوا، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ ایک مقدس مقام ہے، اس عمارت کی عزت اور وقار بلند ہے، پارلیمنٹ میں ملک کی امنگیں اور توقعات پوری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے احاطے میں گزشتہ چند دن سے جس طرح کے مظاہرے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے، وہ نہ صرف نازیبہ ہے بلکہ ہر طرح کی اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کا رویہ بھی پارلیمانی اقدار کے مطابق نہیں ہے۔ اسپیکر نے زور دیا کہ حکمران جماعت ہو یا اپوزیشن، تمام جماعتوں کے لوگ پارلیمنٹ کے وقار کی روایت کو برقرار رکھیں، اس سے عوام میں صحیح پیغام جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقفہ سوال اہم ہے، اسے چلنے دیں۔ انہوں نے وقفہ سوال چلانے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے دلیپ سائکیا کا نام لیا، لیکن اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس کے بعد اسپیکر نے کہا کہ آپ ایوان نہیں چلانا چاہتے، جس پر ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ شام میں بشار اسد حکومت کے سقوط کر جانے کے بعد صہیونی حکومت نے فوجی اہداف کو جارحیت کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی بمباری کے نتیجے میں شام کے 3 اہم ایئر بیس اور دفاعی ریسرچ سینٹر مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت شام کی اہم ترین فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر رہی ہے۔ تازہ حملوں میں صہیونی حکومت نے شام کے 3 اہم ایئر بیس پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں ہیلی کاپٹر اور جنگی ہوائی جہاز تباہ ہو گئے۔ دریاسنا شام کے دارالحکومت دمشق میں صہیونی حکومت کے حملے میں شامی دفاعی ریسرچ سینٹر بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت نے شام میں دانشوروں اور سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس نے معروف کیمیا داں ڈاکٹر حمدی اسماعیل کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے۔ ایران کے جنوب میں واقع جزیرہ کیش میں بین الاقوامی فضائی اور ہوا بازی کی صنعت کی نمائش کے بارہویں دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ جزیرہ کیش میں منگل سے شروع ہونے والی بین الاقوامی فضائی اور ہوا بازی کی صنعت کی نمائش کے بارہویں دور میں روس، چین، ملیشیا اور پاکستان کے نمائندوں سمیت 170 ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ یہ نمائش جمعے تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش 8000 مربع میٹر علاقے میں منعقد کی گئی ہے، جس میں انواع و اقسام کے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز کے انجن، ڈرون، فضائی اور خلائی صنعتوں اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی پر مبنی مصنوعات کے شعبے میں پروڈکشن پیش کی گئی ہیں۔ اس نمائش کے پرکشش حصوں میں سے ایک جنگی طیاروں کی ایئر شو نمائش اور مختلف فضائی آپریشنز ہیں۔ اس نمائش میں لڑاکا طیارے ٹامکیٹ 14F، فانٹوم 4F، میگ 29، تربیتی جیٹ 30 یاک، سائقہ فائٹر، یاسین ٹریننگ جیٹ اور سیمرغ ایئر ٹرانسپورٹ طیارے کے ساتھ ساتھ مختلف ہیلی کاپٹرز اور ہلکے اور الٹرا لائٹ طیارے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ خبروں کا دوسرا بلیٹن سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ سامعین، اب آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نعت سے پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال کے دو اشعار۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک اور شعر، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ